السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے کارکنوں کا دھرنا جاری. مذاکرات کے لیے کوئی شرط نہیں. طاہر القادری کی وی او اے سے گفتگو. کشیدگی کم کرنے کے لیے رابطوں میں تیزی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط نے علیحدگی پسند کشمیری رہنماؤں سے ملاقات کا دفاع کیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو مشرقی یوکرین کے بحران کو حل کرنے کے لیے آئندہ ہفتے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے ہمراہ ایک سربراہ کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. اوباما انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ داعش کے عسکریت پسندوں کی طرف سے امریکی صحافی کو ہلاک کرنے کے دعوے پر مبنی ویڈیو کی اصلیت کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہی ہے. فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ ایک بین الاقوامی کانفرنس بلائی جائے جو عراق اور شام کے علاقوں پر قابض جنگجو گروپ اسلامک اسٹیٹ کے بارے میں مذاکرات کرے. اور حماس نے کہا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے غزہ میں حملہ کر کے گروپ کے فوجی لیڈر کی بیوی اور بچے کو ہلاک کر دیا ہے، اور دونوں طرف سے فائر بندی ختم ہونے کے بعد ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کا دھرنا جاری ہے، تاہم سیاسی سطح پر رابطوں میں تیزی پیدا ہو رہی ہے تاکہ صورتحال کا کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے کارکنوں کا دھرنا جاری ہے. دوسری طرف سیاسی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے رابطوں میں تیزی آئی ہے. بدھ کو پہلی مرتبہ ایک پارلیمانی کمیٹی نے طاہر القادری سے ملاقات کی، جس میں وفاقی حکومت کے دو وزراء بھی شامل تھے. اس رابطے سے کچھ دیر قبل ہی عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری نے وائس آف امریکہ سے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ وہ حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے.
بالکل ویلکم کریں گے. میں تو ڈائیلاگ میں ہم بیلیو کرتے ہیں، یہ جمہوریت کا حصہ ہے. وہ جس سطح کا وفد آئے گا اسی سطح کا ان کی عزت کے مطابق پیٹ کی لیڈرشپ ان سے ملے گی.
وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ نے سیاسی رابطوں کو ایک کامیابی قرار دیا. ادھر عسکری ذرائع کے مطابق پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے ملاقات کی، جس میں آرمی چیف نے ایک مرتبہ پھر موجودہ معاملے کے جلد حل کے لیے بامقصد مذاکرات پر زور دیا. اس سے قبل بدھ کی دوپہر پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دینے والے اپنے کارکنوں سے خطاب میں طاہر القادری نے کہا کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کا محاصرہ کر کے نہ تو کسی کو اندر جانے دیں اور نہ ہی وزیر اعظم سمیت کسی کو باہر نکلنے دیں. طاہر القادری کی طرف سے پارلیمنٹ کے محاصرے سے متعلق بیان جب سامنے آیا، اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا اور وزیر اعظم بھی اس میں شریک تھے. تاہم عوامی تحریک کے کارکنوں کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس کے محاصرے کے بعد وزیر اعظم اور اراکین پارلیمان متبادل راستوں سے وہاں سے نکلے، لیکن اس اعلان کے کچھ ہی دیر بعد طاہر القادری نے دو اراکین قومی اسمبلی اعجاز الحق اور حیدر عباس رضوی سے ملاقات کے بعد اپنے کارکنوں سے کہا کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے پیچھے ہٹ جائیں. اطلاعات کے مطابق عمران خان کی جماعت تحریک انصاف اور حکومتی اراکین کا بالواسطہ رابطہ بھی ہوا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ایسے میں جبکہ طاہر القادری اور عمران خان اسلام آباد کے ریڈ زون میں اپنا دھرنا جاری رکھے ہوئے ہیں، ملک بھر کے سیاستدانوں نے جاری سیاسی تعطل کو دور کرنے کے لیے مذاکرات پر زور دیا ہے. مزید تفصیلات کامران حیدر کی رپورٹ میں.
جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا کہنا ہے کہ نواز شریف انتظامیہ اور اسلام آباد میں احتجاج کرنے والی حزب اختلاف کی جماعتوں میں سیاسی تناؤ دن بدن شدت اختیار کر رہا ہے، اور اس کے حل کے لیے تمام سیاسی جماعتیں قبل از وقت انتخابات کے آپشن پر غور کریں. بدھ کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے کی صورت میں نواز انتظامیہ کی 15 ماہ کی حکومت کو لاحق شدید ترین سیاسی بحران کے لیے یہ ایک بہتر حل ہو سکتا ہے.
ظاہر ہے وزیر اعظم کا استعفیٰ دینا یا نہ دینا یہ ان کی جماعت کا فیصلہ ہے، ان کی حکومت کا فیصلہ ہے، یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، لیکن اصل جو عدالت ہے ان تمام پس منظر میں وہ سپریم کورٹ سے بھی بڑھ کر وہ عوام کی عدالت ہے. قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور بالآخر تمام سیاسی جماعتوں نے اس پرابلم کے حوالے سے عوام کی طرف جانا ہے۔
ادھر قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیراعظم نواز شریف نے آج بھی شرکت کی اور وہاں موجود تمام سیاسی جماعتوں کے اراکین کی طرف سے جمہوری نظام اور آئین کے دفاع کا اعادہ کیا گیا۔ حکومت کی اتحادی سیاسی اور مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام فیق کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے تقریر کرتے ہوئے ایوان میں وزیراعظم سے استعفیٰ نہ دینے کے واضح اعلان کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کے مطالبات کو غیر آئینی قرار دیا۔
اختلاف ہم نے بھی کیے ہیں، میاں نواز شریف صاحب سے بھی کیے ہیں، بینظیر بھٹو صاحبہ سے بھی کیے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو سے بھی کیے ہیں، لیکن آئین کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں، شائستگی کے دائرے میں اور اس نہج پر کہ ملک کا نظام وہ مستحکم ہو کر آگے بڑھتا رہے اور کوئی اجنبی قوت ہمارے اس نظام کو سپوتاج نہ کر سکے۔
نواز شریف کے ایک اور سیاسی اتحادی اور پختون قوم پرست رہنما محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ سیاسی مسائل کے حل کے لیے مذاکرات ہی کو ترجیح دینا چاہیے، تاہم حکومت اور اتحادیوں کو چاہیے کہ وہ بھی حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرح احتجاجی مہم شروع کریں۔
شرافت کی اس میں رہتے ہوئے ہم جناب اسپیکر لاہور سے لے کر پشاور تک، پشاور سے لے کر کوئٹہ تک ہم جلسے کریں، لاکھوں کی تعداد میں جلسے کریں اور ہم ان کو بتائیں کہ شرافت کی زبان کیا ہوتی ہے، ہم بات کریں اور ہم اعلان کریں کہ ہم نے کنسٹیٹیوشن کا دفاع کرنا ہے، ہم نے سسٹم کا دفاع کرنا ہے، ہم نے جمہوریت کا دفاع کرنا ہے۔
نواز انتظامیہ میں شامل اعلیٰ عہدیدار کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے احتجاج کرنے والے سیاستدانوں سے رابطے کیے، مگر دوسری جانب سے کوئی خاطر خواہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تاہم عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ سیاسی تجزیہ کار امتیاز اول کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کو خود اب مذاکرات سے متعلق پہل کرنا ہوگی۔
جو ان کے چھوٹے بھائی سے غلطیاں سرزد ہوئیں پنجاب میں، لاہور میں 17 جون کے ہلاکتوں کے بعد جو عوامی تحریک کے لوگ مارے گئے تھے، وزیراعظم کو وہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے اور ان سے بچنے کے لیے خود بڑھ کے عمران خان اور طاہر القادری صاحب کو انگیج کرنا چاہیے۔ جو انہوں نے اپنے وزیروں کا سہارا لیا ہوا تھا، میرا خیال ہے وہ تو واضح طور پہ وہ طریقہ کار ناکام ہو گیا ہے۔
ادھر وفاقی وزیر برائے ریلوے سعد رفیق کے نام پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بنے اکاؤنٹ سے ایک پیغام جاری کیا گیا کہ عمران خان کی وزیراعظم کے خلاف سخت زبان استعمال کرنے کے باوجود یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس ملک کے لیے وزیراعظم ان سے ملیں گے۔ تاہم بعد میں سرکاری میڈیا پر وفاقی وزیر کی طرف سے اس اکاؤنٹ سے لا تعلقی کا بیان سامنے آیا۔ حکمران جماعت کے ایک ترجمان عاصم خان کا کہنا تھا کہ یہ اکاؤنٹ پارٹی کے دیگر کارکنوں کے استعمال میں بھی تھا اور اس بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور جیسا کہ آپ سن رہے ہیں رپورٹیں کہ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کا دھرنا جاری ہے، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان خطاب بھی کر رہے ہیں۔ ہم تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، وہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق۔ جی اشتیاق، بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت؟
جی، عمران خان اس وقت اپنے کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس خطاب سے پہلے کہا تھا کہ وہ اپنے آئندہ کے لائے عمل اور خاص طور پر اس مسئلے کے حل سے کے حوالے سے اپنے مطالبات پیش کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس معاملے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ عمران خان سے اب حکومت کے جو ٹیم ہے یا پارلیمان میں موجود جماعتیں ہیں ان کے ممبران ان سے ملاقات کریں گے، کیونکہ عمران خان اس بات کا ہندیہ دے چکے ہیں کہ وہ اب کسی نہ کسی طرح کے مذاکرات کے ذریعے ہی آگے بڑھیں گے۔ پانی کمیٹی ان سے ملی جس میں دو وفاقی وزراء شامل تھے، تو حکومت کے وزراء اور کچھ غیر جانبدار مبصرین اس کو ایک خوشائند پیشرفت قرار دے رہے ہیں کہ، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان رابطوں سے ممکن ہے کہ جو ڈیڈ لاک کسی کی صورت حال ہے اس کو ختم کر ملے۔
لیکن اشتیاق، جیسا کہ عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ سب سے پہلے وزیراعظم استعفیٰ دیں اور اس کے بعد وہ کچھ بات کو آگے بڑھائیں گے، تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یہ تو بہت سخت قسم کا ان کا موقف ہے جو کہ شاید حکومت کے لیے پورا کرنا ممکن نہیں ہے۔
حکومت کے لیے یہ
حکومت کے وزراء کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کے حوالے سے تو شاید بات ممکن نہیں ہو, اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر وزیر اعظم مستعفی ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں رہتی کہ جس پر بات کی جائے, کیونکہ مذاکرات تو حکومت سے صرف اسی صورت میں ہو رہے ہیں جب تک کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت میں ہے اور اس کے قائد جو ہیں وہ وزیر وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہیں. اگر وہ نہیں رہتے تو پھر تو کسی معاملے پہ بات نہیں ہو سکتی. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے مطالبہ ہے شاید اس بارے میں کوئی غیر جانبدار اگر کوئی ایسی کمیشن یا ایسی تحقیقات کے لیے کچھ لوگ سامنے آئے تو شاید وہ عمران خان کو بھی قابل قبول ہوں. لیکن اب جو کیونکہ پہلے تو بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے عمران خان بھی اور طاہر القادری بھی, لیکن اب کیونکہ فوج کی طرف سے بھی بیانات سامنے آئے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ مذاکرات کیے جائیں, تو بظاہر اسی کے بعد سے یہ سیاسی رابطے شروع ہوئے ہیں, جس کے بعد یہ امید ہو چلی ہے کہ اس معاملے کو حل کے لیے کچھ نہ کچھ راہ شاید نکل آئے.
تو اس وقت وہاں کا ماحول کیا ہے, آپ نے کیا محسوس کیا؟ لوگوں میں جوش و خروش ہے, وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور تعداد کے حساب سے کیا ان کی بڑھ رہی ہے تعداد یا کم ہو رہی ہے؟
تعداد بڑھ تو نہیں رہی, جہاں تک جوش و خروش ہے وہ شام کے وقت خاصا نظر آتا ہے, خاص طور پر جب دونوں جماعتوں کے قائدین اپنے اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہیں. لیکن گرم موسم میں اور اتنے طویل دنوں سے کئی دنوں سے وہ اسلام آباد میں موجود ہیں, تو جو بھی دھرنے کے شرکا ہے ان کے چہروں پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں دیکھے جا سکتے ہیں.
یہ بھی خبریں ہیں کہ شاید پانی اور خوراک کی بھی کمی محسوس ہو رہی ہے ان کو.
خوراک کا کوئی خاطر خواہ بندوبست تو نہیں ہے ان لوگوں کے لیے. اس سے پہلے جس جگہ پر طاہر القادری کا دھرنا تھا, کیونکہ وہاں اس میں ان میں کافی لوگ شامل تھے, تو اس کے قریب ہی ایک آپارا مارکیٹ ہے جہاں وہ جا کر اپنی ضرورت کی چیزیں حاصل کر سکتے تھے. لیکن اب کل رات سے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آئے ہیں, تو اس کے قریب کوئی ایسی مارکیٹ نہیں ہے جہاں بہت سارے کھانے پینے کی جگہ ہوٹل ہوں, یا کم از کم ایسے ہوٹل ہوں جہاں پر جو عام آدمی کی دسترس میں ہوں جہاں وہ کھانا کھا سکے. تو خوراک کی کمی تو ضرور ہے, اور اس کے علاوہ جو دیگر ضروریات ہوتی ہیں ان کے لیے بھی کوئی خاص بندوبست یا جگہ نہیں ہے. تو جا بجا دن کے وقت مختلف سایہ دار درختوں کے نیچے دونوں جماعتوں کے جو مظاہرین ہیں وہ ان کے نیچے بیٹھے نظر آئے, تو یہ صورتحال ہے. لیکن رات کے وقت کچھ بہتر ہوتی ہے. لیکن یہاں ایک خاص بات یہ بھی ہے, عمران خان تو کل وہاں موجود رہے لیکن اور طاہر القادری بھی وہیں تھے, لیکن تحریک انصاف کے جو دیگر رہنما ہیں وہ عموماً رات کے وقت یا رات دیر گئے اپنی اپنی قیام گاہوں کی طرف چلے جاتے ہیں, اور بہت سے ممبران جو ہیں ان کے کارکن ہیں وہ وہیں رہتے ہیں. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جسے میڈیا پر بھی بار بار اس کو اجاگر کیا گیا کہ ان کارکنوں کے جو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شاید اتنا مناسب بندوبست نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے.
بہت شکریہ اشتیاق, ہم آپ سے بعد میں رپورٹ لیتے رہیں گے, اور بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اب تک کی تازہ ترین صورتحال بتائی. تو سامعین, یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد سے محمد اشتیاق, جو اس وقت تک کی صورتحال ہمیں بتا رہے تھے, اور ان کا کہنا یہی تھا کہ لوگ ابھی بھی وہاں پر بہت پرجوش ہیں, لیکن ظاہر ہے ان میں تھکاوٹ کے آثار پائے جاتے ہیں, اور چونکہ کھانے پینے کا بھی کوئی خاص بندوبست نہیں ہے وہ بھی مشکلات انہیں پیش آ رہی ہیں. دوسری جو انسانی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی وہاں کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہے, اس لیے وہاں پر اب مایوسی اور پریشانی بھی بڑھ رہی ہے. تو اس بارے میں اب ہم مزید بھی آپ کو رپورٹ دیتے رہیں گے, اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ عمران خان کی تقریر جاری ہے, اور اس کے بعد جو بھی اطلاعات آئیں ہم آپ تک پہنچائیں گے. اوباما انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ داعش کے عسکریت پسندوں کی طرف سے امریکی صحافی کو ہلاک کرنے کے دعوے پر مبنی ویڈیو کی اصلیت کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہی ہے. شدت پسند گروپ نے منگل کو ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ صحافی جیمز رائٹ فالی کو ہلاک کرنا امریکہ کے لیے پیغام ہے کہ وہ عراق میں مداخلت نہ کرے۔ وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کونسل کے ترجمان کیٹلن بائیڈن کا کہنا تھا کہ اگر یہ ویڈیو اصلی ہے تو ہمیں معصوم امریکی صحافی کے وحشیانہ قتل پر شدید افسوس ہے اور ہم ان کے خاندان اور دوستوں سے دلی تعزیت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی انٹیلیجنس ویڈیو کی تصدیق کرنے کے لیے تیزی سے کام جاری ہے۔ فالی شام میں خانہ جنگی کے کوریج کر رہے تھے کہ نومبر سن 2012 سے لاپتہ ہو گئے۔ شام اور امریکہ دونوں اسلامک اسٹیٹ کے ان عسکریت پسندوں پر حملے کر رہے ہیں جنہوں نے شام اور شمالی عراق سے ہزاروں سویلینز کو بے گھر کر دیا ہے، لیکن جیسا کہ محکمہ خارجہ میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسکاٹ اسٹرنز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکی فضائی حملے ان فورسز کو سرحد پار دھکیل کر دوبارہ شامی صدر بشار الاسد کے ساتھ لڑائی میں مصروف کر سکتے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
حالیہ ہفتوں میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو عراق میں وسیع علاقے پر قبضہ کرتے رہے، جبکہ شامی فوجیوں نے اسلامک اسٹیٹ اور اپوزیشن کے باغیوں دونوں کے خلاف جنگ جاری رکھی اور دمشق ایئرپورٹ کے قریب علاقہ واپس لے لیا اور سرحد کے قریب عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی اور سویلینز لڑائی سے مسلسل بھاگتے رہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی سیرا مارگن کہتی ہیں،
We're looking at a very scaled up brutal situation not only in Syria but also in Iraq.
ہم ایک انتہائی افراتفری کی شکار اور ظالمانہ صورتحال کا مشاہدہ کر رہے ہیں، نہ صرف شام بلکہ عراق میں بھی، جہاں بلا شبہ سرحدیں تیزی سے کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ لیکن یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے تجزیہ کار سٹیو ہیڈمن کہتے ہیں کہ کرد پیشمرگہ کے جوابی حملوں اور عراق میں امریکی حملوں کو جواب نہ دے سکنے کے باعث ہو سکتا ہے اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو شام پر دوبارہ توجہ مرکوز کر لیں۔
It would be even more likely to become their next phase of activity if in fact the American operations
بہت امکان ہے کہ ان کی کاروائی کا اگلا مرحلہ یہی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ عراق میں امریکی آپریشنز نے وہاں ان کی پیش قدمی کو سست کر دیا ہے اور انہیں یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنی توجہ ایک زیادہ مشکل محاذ سے ہٹا کر ایک ایسے محاذ پر مرکوز کر لیں جہاں امریکی موجود نہیں ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عراق میں علاقہ قبضے میں لینے اور ہتھیار حاصل کرنے کے بعد ہو سکتا ہے اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسند شامی حکومت کی فورسز کا زیادہ مضبوطی سے مقابلہ کر سکیں، اگرچہ امریکہ اس گروپ کے خلاف حملے کر رہا ہے جس کے خلاف شامی حکومت کی فورسز بھی لڑائی کر رہی ہیں۔ تاہم امریکی محکمہ خارجہ کی نائب ترجمان مری ہارف کہتی ہیں کہ اس کے معنی قطن یہ نہیں ہے کہ واشنگٹن اور دمشق کا مقصد ایک ہو گیا ہے۔
While we may be looking at some of the same targets, I think the fact that or targets from the same group, the fact that the Assad regime has allowed
اگرچہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک جیسے آداب پر نظر رکھے ہوئے ہوں یا ایک ہی گروپ کے آداب پر، تاہم میرے خیال میں حقیقت یہ ہے کہ اسد حکومت نے ISIS کو جس طریقے سے پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کیا وہ ان بڑی وجوہات میں سے ایک ہے جن کے باعث یہ گروپ اتنا مضبوط ہوا ہے۔ تاہم مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم اس وقت اسلامک اسٹیٹ کے خلاف بین الاقوامی کارروائی کے باعث شامی فوجوں کو مدد حاصل ہو رہی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیل اور غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں نے ایک دوسرے پر درجنوں حملے کیے ہیں۔ حماس نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے غزہ میں حملہ کر کے گروپ کے فوجی لیڈر کی بیوی اور ایک بچے کو ہلاک کر دیا۔ دونوں فریقین کے درمیان فائر بندی مذاکرات ناکام ہونے کے بعد لڑائی دوبارہ شروع ہوئی۔ حماس نے بدھ کے روز بتایا کہ محمد دیف کو نشانہ بنا کر کیے جانے والے حملے سے اسرائیل نے دوزخ کا راستہ کھول لیا ہے۔ لڑائی منگل کے روز دوبارہ شروع ہوئی۔ اس سے پہلے 10 روز تک فائر بندی کے دوران سکون رہا اور قاہرہ میں اس بارے میں مذاکرات جاری رہے کہ 6 ہفتے پہلے شروع ہونے والی اس لڑائی کے خاتمے کے لیے دیرپا معاہدہ کیا جائے، لیکن یہ بات چیت کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی کیونکہ فلسطینیوں کا مطالبہ تھا کہ اسرائیل غزہ کی ناکہ بندی ختم کرے اور اسرائیل چاہتا ہے کہ حماس غیر مسلح ہو۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے کم از کم 60 فضائی حملے کیے ہیں اور عسکریت پسندوں نے فائر بندی کے خاتمے کے بعد 80 راکٹ فائر کیے ہیں۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ ایک بین الاقوامی کانفرنس بلائی جائے جو عراق اور شام کے علاقوں پر قابض جنگجو گروپ اسلامک اسٹیٹ کے بارے میں مذاکرات کرے۔ مسٹر اولاند نے اخبار لیمون کو بدھ کے روز بتایا کہ ایک عالمی حکمت عملی کے ذریعے اس گروپ سے نمٹا جائے جو بہت منظم ہے۔ کثیر سرمایہ رکھتا ہے اور اس کے قبضے میں انتہائی جدید ہتھیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سن 2001 کے بعد سے یہ بدترین صورتحال ہے جس کا دنیا کو سامنا ہے۔ فرانس نے شمالی عراق میں کرد جنگجوؤں کی مدد کے لیے ہتھیار فراہم کیے ہیں۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو مشرقی یوکرین کے بحران کو حل کرنے کے لیے آئندہ ہفتے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے ہمراہ ایک سربراہ کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ مسٹر پوروشینکو کے دفتر نے بتایا کہ یہ سربراہ اجلاس 26 اگست کو بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں ہوگا، جس میں یورپی یونین کے نمائندے اور بیلاروس اور قازقستان کے لیڈر بھی شریک ہوں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ سنی انتہا پسند گروپ اسلامک اسٹیٹ نے انٹرنیٹ پر جاری ایک ویڈیو میں دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شمالی عراق میں گروپ کے جنگجوؤں پر امریکی فضائی حملوں کے رد عمل میں امریکہ کے فری لانس صحافی جیمز فالی کا سر قلم کر دیا ہے۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی کی اطلاع کے مطابق اگرچہ امریکہ اس ویڈیو کے مستند ہونے کی فوری تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن فالی کے اہل خانہ ان افراد میں شامل ہیں جو خطرناک فرائض کی بجاوری کے لیے 40 سالہ صحافی کی جرت اور بہادری کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
40 سالہ فولی 22 نومبر 2012 کو اس وقت لاپتہ ہو گئے تھے جب نامعلوم مسلح افراد نے انہیں اغوا کیا تھا۔ اسلامک اسٹیٹ کی طرف سے جاری ویڈیو میں امریکہ کے نام پیغام کے تحت ایک شخص جسے فولے کہا جا رہا ہے، وہ زرد رنگ کا لباس پہنے ایک صحرا میں گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے ہیں اور سیاہ لباس میں ملبوس ایک نقاب پوش ان کے پاس چھری لیے کھڑا ہے۔ گھٹنوں پر جھکے اس شخص نے اپنے دوستوں اور عزیزوں پر زور دیا ہے کہ وہ امریکی حکومت کے خلاف کھڑے ہوں۔ گھٹنوں کے بل جھکے اس شخص کی آواز میں کہا گیا ہے کہ اپنے پیارے والدین کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ میری موت کے لیے ان لوگوں سے کوئی معاوضہ قبول نہ کر کے میری عزت اور وقار کو برقرار رکھا جائے جنہوں نے عراق میں حالیہ فضائی حملوں کی مہم کے ساتھ میری موت کا سامان کیا ہے۔ سیاہ لباس پہنے شخص نے جھکے ہوئے آدمی کی شناخت جیمز رائٹ فولی کے طور پر کی ہے اور اسلامک اسٹیٹ کے خلاف کھلی جارحیت کے لیے امریکی حکومت کی مذمت کی ہے۔ نقاب پوش شخص اس ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمارے خلاف سازش کی ہے اور ہمارے امور میں مداخلت کے دلائل حاصل کرنے کے لیے اپنی حد سے باہر جا کر رستہ اپنایا ہے۔ آج آپ کی فوجی فضائی طاقت ہم پر روزانہ حملہ کر رہی ہے۔ عراق میں آپ کے حملوں سے مسلمانوں میں اموات ہوئی ہیں۔ آپ اب بغاوت کا مقابلہ نہیں کر رہے، ہم ایک مسلمان فوج اور ریاست ہیں جنہیں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد قبول کر چکی ہے جنہوں نے خلافت کو اپنی قیادت کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ تقریباً 5 منٹ کی اس ویڈیو کے اختتام سے پہلے ایک اور شخص کو زرد یونیفارم میں دکھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ ایک اور امریکی صحافی سٹیون جول ساتلاف ہے، اور ویڈیو میں کہا گیا ہے کہ ان کی قسمت کا دار و مدار صدر براک اوباما کے آئندہ فیصلے پر ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ایک خاتون ترجمان کیٹلن ہیڈن نے کہا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس اس ویڈیو کے مستند ہونے کے بارے میں تیزی سے کام کر رہی ہے۔ اگر یہ درست ثابت ہوتی ہے تو پھر ہم ایک بے گناہ امریکی صحافی کے وحشیانہ قتل پر صدمے میں ہیں اور ہم ان کے خاندان اور دوستوں سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ نیو ہیمپشر میں فولی کے خاندان نے فیس بک پر ان کی بظاہر موت کے بارے میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اپنے بیٹے اور بھائی پر انتہائی فخر ہے۔ انہوں نے شام کے لوگوں کے دکھ درد اور مسائل کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش میں اپنی زندگی قربان کر دی۔ انہوں نے اغوا کرنے والوں سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے باقی یرغمال بنائے گئے افراد کی زندگیاں بخش دیں۔ فولی کی والدہ ڈائن نے منگل کے روز کہا ہے کہ ہم جم کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان تمام خوشیوں کے لیے جو وہ ہماری زندگی میں لایا۔ وہ ایک مثالی بیٹا، بھائی، صحافی اور انسان تھا۔ فولی کو 2011 میں لیبیا کے عامر معمر قذافی کی وفادار فوجوں نے بھی کچھ عرصے تک قیدی رکھا تھا۔ وہ فرانسیسی پریس ایجنسی اور بوسٹن میں قائم آن لائن میڈیا آؤٹ لیٹ گلوبل پوسٹ کے لیے بھی کام کرتے تھے۔ شام سے گلوبل پوسٹ کے لیے ان کے آخری مراسلے میں حلب کی آبادی میں شام کی جنگ کے خلاف بڑھتی ہوئی تشویش کی تفصیلات بتائی گئی تھیں۔ یونیورسٹی آف ڈینور میں کاربل اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ایسوسیٹ پروفیسر جوناتھن ایرلمن کہتے ہیں کہ یہ قتل بظاہر آئی ایس کے میدان جنگ میں ہونے والے حالیہ نقصانات کا رد عمل ہے۔ پروفیسر ایڈلمن کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ ہمیں بھی کبھی شکست ہو سکتی ہے کیونکہ ہم بقول ان کے ناقابل شکست ہیں، لیکن اب اپنے مسئلے کی جڑ تک پہنچیں گے اور امریکی صدر براک اوباما کی طرف بڑھیں گے اور کہیں گے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس شخص کو ہلاک کر دیں؟ 21ویں صدی میں یہ انتہائی مایوس کن صورت حال ہے کہ کوئی بھی ملک یا افراد اس نوعیت کی کاروائی کریں۔ ایڈلمن کہتے ہیں کہ اس طرز کا وحشیانہ پن اور میدان جنگ میں ہونے والے نقصانات سے ممکن ہے یہ ثابت ہو جائے کہ دوسرے سنی عسکریت پسند گروپوں کی طرف سے مدد ختم ہونے کی وجہ سے آئی ایس اپنے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی لا رہی ہو۔ بہجت چلانی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
مغربی ملکوں نے، جن میں امریکہ شامل ہے، شمالی عراق میں کرد پیشمرگ فورسز کو اسلامک اسٹیٹ گروپ کے سنی انتہا پسندوں کے خلاف ان کی لڑائی میں مدد کے لیے مسلح کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن یہ خدشات موجود ہیں کہ کردستان کی بھاری طور پر مسلح علاقائی حکومت خود مختاری کے اعلان کی کوشش اور علاقائی مملکت کو توڑنے کا باعث بن سکتی ہے۔ جیسا کہ لندن سے ہنری رجویل نے بتایا ہے کہ کردستان کی علاقائی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ بغداد سے صرف پہلے سے زیادہ خود اختیاری کی کوشش کرے گی۔ رپورٹ کی تفصیلات صفیہ قاسم سے۔
عراقی کردستان کے دارالحکومت اربیل کے مضافات میں ان تاجروں کا کاروبار جو دوسرے پرانے ہتھیاروں اور اسلحے کے ساتھ ساتھ AK-47 رائفلیں بھی فروخت کرتے ہیں ترقی کر رہا ہے۔ ایک عشرے تک نسبتاً امن کے بعد شمالی عراق کے کردوں کا خیال ہے کہ ان کے وجود کو اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسند گروپ سے خطرہ لاحق ہے۔ لقمان قادر ان سینکڑوں خریداروں میں شامل ہیں جو مارکیٹ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی اپنے خاندان اور اپنے وطن کے دفاع کے لیے کوئی ہتھیار خریدنے آیا ہوں، لیکن یہاں موجود تمام ہتھیار پرانے اور تمام جنگی ساز و سامان فرسودہ ہے۔ سوویت دور کے کرد اسلحے کو جدید بنایا جا رہا ہے، جبکہ بہت سے مغربی ملکوں نے، جن میں امریکہ اور فرانس شامل ہیں، کرد پیشمرگہ فورسز کو مسلح کرنا شروع کر دیا ہے۔ لندن کے رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے افضل اشرف کہتے ہیں کہ کرد عرصے سے ایک خود مختار وطن کا خواب دیکھ رہے ہیں اور جدید مغربی اسلحے کی آمد کے غیر ارادی اثرات ہو سکتے ہیں۔
The Kurdish homeland straddles what is Iraq, what is bits of Iran.
وہ کہہ رہے تھے کرد سرزمین اس علاقے پر واقع ہے جو عراق میں شامل ہے، اور اس کا کچھ حصہ ایران، شام اور ترکی میں بھی واقع ہے، اور اگر کرد علاقائی حکومت میں ایسے قوم پرست ہوں جو ان اضافی ہتھیاروں اور اضافی تجربے کے ساتھ اس ایجنڈے کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیں، تو وہ خطے کے استحکام کے لیے ایک خطرہ لاحق کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے کرد فورسز نے، جنہیں عراقی فوج کی پشت پناہی اور امریکی فضائی حملوں کی مدد حاصل تھی، سنی عسکریت پسندوں سے اسٹریٹجک اہمیت کے حامل موسل ڈیم کا کنٹرول چھین لیا۔ لندن اسکول آف اکنامکس کی مڈل ایسٹ سینٹر کی زینب کایا کہتی ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ یا ISIS کے خلاف لڑائی حریف کردھڑوں کو متحد کر رہی ہے۔
ISIS is bringing the Kurds in Syria and the Kurds in Iraq together.
وہ کہہ رہی تھی ISIS شام کے کردوں اور عراق کے کردوں کو اکٹھا کر رہی ہے، اگرچہ حریف کردھڑوں KDP-PYD کے درمیان حالیہ عرصے تک تعلقات اچھے نہیں تھے۔ اب KDP اور PID اور PKK کی فورسز بھی پیشمرگہ کی مدد کر رہی ہیں۔ PKK کے عسکریت پسندوں نے خود اختیاری کے لیے ترک مملکت کے خلاف ایک 10 سالہ جنگ لڑی ہے۔ امن مذاکرات جاری ہیں۔ کایا کہتی ہیں کہ عراق میں کردستان کی علاقائی حکومت کرد قوم پرستی کو ہوا دے کر انقرہ کو پریشان کرنے سے ہچکچائے گی۔
KRG's oil export depends on Turkey. So the more KRG is increasing its
وہ کہہ رہی تھی کردستان ریجنل گورنمنٹ یا KRG کے تیل کی برآمد کا انحصار ترکی پر ہے، اس لیے کردستان کی علاقائی حکومت خطے اور عراق کے اندر اپنی طاقت میں جتنا زیادہ اضافہ کر رہی ہے، ترکی پر اس کے انحصار میں ایک طرح سے اتنا ہی اضافہ ہو رہا ہے۔ تیل کی دولت عراق کی مرکزی حکومت کے ساتھ کشیدگی کا سبب بن چکی ہے۔ کردستان ریجنل گورنمنٹ کے لندن کے نمائندے بیان سمی عبد الرحمان کہتے ہیں کہ بغداد سے اقتصادی آزادی کردوں کا ایک اہم مطالبہ ہے۔ انہوں نے، یعنی بغداد نے، تیل اور گیس کے سیکٹر کے کنٹرول کو سینٹرلائز کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم نے بلا شبہ اس کی مخالفت کی۔ جب بغداد ہمیں کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گیا تو اس نے ہمیں سزا دی۔ جنوری کے مہینے سے اب تک ہمیں ہمارا بجٹ نہیں ملا ہے۔ یہ ایک مضحکہ خیز صورتحال ہے کہ کردستان آج بھرپور طریقے سے مسلح اور دولت مند دہشت گرد تنظیم کا سامنا کر رہا ہے، اور ہمیں بغداد سے ابھی تک اپنا بجٹ نہیں ملا ہے۔ اگر عراق ایک مملکت کے طور پر قائم رہا تو اس میں تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی۔
Even after ISIS are pushed out, defeated,
and we go back to, let's say, business as usual, it won't be.
اسلام پرستوں کے نکالے جانے اور انہیں شکست سے ہمکنار کرنے کے بعد بھی اگر ہم پھر سے معمول کا کوئی کاروبار کرنا چاہیں تو وہ معمول کا کاروبار نہیں ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ عراق اگر اکٹھا رہنا چاہتا ہے تو اسے علاقائی بنیاد پر منظم ہونا ہوگا. کردستان کے مستقبل کا ابھی انتظار کرنا ہوگا. کرد عراقی فوج اور مغرب اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کے خلاف لڑنے کے لیے متحد ہیں. صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ. پاکستان کی سپریم کورٹ نے عمران خان اور طاہر القادری کو، جنہوں نے اپنے کارکنوں سمیت اسلام آباد کے حساس علاقے میں دھرنا دے رکھا ہے، عدالت میں پیش ہونے کا حکم جاری کیا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے حکومت مخالف احتجاج کرنے والی جماعتوں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور پاکستان عوامی تحریک کے قائد طاہر القادری کو جمعرات کو عدالت میں پیش ہونے کا کہا ہے. یہ طلبی سپریم کورٹ میں دائر اس درخواست کی سماعت کرتے ہوئے کی گئی جس میں عدالت عظمیٰ سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ ان جماعتوں کو آئین و قانون سے ماورہ مطالبات سے روکے. پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک نے گزشتہ ہفتے لاہور سے اپنے حامیوں کے ہمراہ اسلام آباد تک مارچ کیا تھا اور ان کے ہزاروں کارکن 5 روز تک وفاقی حکومت کی 2 اہم شاہراہوں پر دھرنا دینے کے بعد منگل کو دیر گئے سے شاہراہ دستور پر پنڈال سجائے بیٹھے ہیں. دونوں جماعتوں کی طرف سے مختلف مطالبات کیے گئے ہیں، لیکن وزیراعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ ان میں مشترک ہے. عدالتوں کی طرف سے سیاسی معاملات کی سنوائی کو بعض ہلکے دبے لفظوں میں نامناسب قرار دیتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کامران مرتضیٰ نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
جب کوئی ایسے فنڈامنٹل رائٹس جو کہ گرانٹیڈ ہیں کانسٹیٹیوشن میں ان کو گارنٹی کیا ہوا ہے اور پبلک ایٹ لارج کے افیکٹ کر جاتے ہیں تو اس صورت میں عدالتیں مداخلت کرتی ہیں. عدالتیں سے مراد صرف سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ مداخلت کرتی ہے اور مداخلت کر کے اس میں وہ حقوق جو کہ غصب کیے جا رہے ہوتے ہیں یا غصب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اس کو ریسٹور کروا سکتی ہیں.
شاہراہ دستور اسلام آباد کے حساس ترین علاقے ریڈ زون سے گزرتی ہے اور یہاں پارلیمان، ایوان صدر و وزیر اعظم کے علاوہ سپریم کورٹ، دیگر ریاستی اداروں کے دفاتر اور غیر ملکی سفارت خانے واقع ہیں. کامران مرتضیٰ نے بتایا کہ یہاں دھرنے کی وجہ سے سپریم کورٹ میں عدالتی کارروائی میں بھی خلل پڑا ہے.
میجورٹی آف کیسز جو ہے نا وہ ارجنٹ ہو رہے ہیں، ججز آج اپنے ٹائم پہ نہیں پہنچ پائے، ان کو کسی دوسرے راستے سے لایا گیا. ہم خود اسی طرح سے ہیں، ہم نے اپنی گاڑیاں واپس کر دی ہیں اور بڑی عجیب سی صورتحال ہے. یہ جو سب سے بڑی پاکستان کی عدالت ہے اس کی ورکنگ بھی افیکٹ ہو رہی ہے جو کچھ کیا جا رہا ہے.
ان کا کہنا تھا کہ وکلا برادری اس بات پر متفق ہے کہ ملک میں دستور سے منافی کسی بھی اقدام کی ہر ممکن مزاحمت کی جائے گی.
ہمیں اس بات سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب رہیں، سٹے کریں، نہ کریں، کوئی ان کو گورنمنٹ ان کی موجود رہے یا گورنمنٹ ان کی چلی جائے، یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی تبدیلی سبجیکٹ ٹو لا ہونی چاہیے. اب بھی اگر کسی نے کوئی اس طرح کی بات سوچی یا سمجھی اور کوئی ایسی مداخلت ہوئی جو کہ دستور کے منافی ہو تو اس کے لیے ہم پرمٹ نہیں کریں گے. اور کوئی یہ نہ سوچے یا سمجھے کہ معاملہ صرف اس طرح عدالتوں تک محدود رہے گا. ہم پریکٹیکلی آ کے آئین کے لیے، قانون کے لیے جدوجہد کریں گے اور پھر یہ معاملہ یہ چند ہزار لوگوں کا نہیں رہے گا، یہ بہت سے لاکھوں وکیلوں کا بن جائے گا.
کامران مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ مختلف بار ایسوسی ایشنز کے اجلاس ہو رہے ہیں جس میں اس ضمن میں مشاورت بھی کی جا رہی ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت میں پاکستانی سفیر عبد الباسط نے یہ کہتے ہوئے کشمیری رہنماؤں کے ساتھ اپنے حالیہ مذاکرات کا دفاع کیا ہے کہ جنوبی ایشیا کے ان 2 حریف ملکوں کے درمیان دیرپا امن کی تلاش کا یہی واحد راستہ ہے. مزید تفصیلات بیان کریں گے نئی دہلی سے سہیل انجم.
بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط نے علیحدگی پسند کشمیری رہنماؤں سے تبادلہ خیال کا دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ مذاکرات میں ان لوگوں کی شمولیت دونوں ہمسایہ ملکوں میں دیرپا امن کے قیام کا واحد راستہ ہے. وہ بدھ کے روز نئی دہلی میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا،
As I said earlier, we have been meeting Kashmiri leaders
عبدل باسط کہہ رہے تھے کہ ہم کشمیری رہنماؤں سے گزشتہ 20 برسوں سے تبادلہ خیال کرتے آئے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو پاکستان نے شروع کی ہے. بقول ان کے مذاکرات میں تمام فریقوں کی شمولیت اہم ہے اور کشمیری رہنما بھی مسئلے کشمیر کو حل کرنے میں اہم فریق ہیں. یاد رہے کہ پاکستانی ہائی کمشنر کی جانب سے تبادلہ خیال کی غرض سے کشمیری رہنماؤں کو نئی دہلی مدعو کرنے اور ان سے بات چیت کرنے پر بھارت نے سخت اعتراض کیا. اس نے کہا کہ پاکستان یا تو بھارت سے بات کرے یا علیحدگی پسند کشمیری رہنماؤں سے. جب بھارت کے اس موقف کے باوجود عبدالباسط نے کشمیری رہنماؤں سے ملاقات کی تو بھارت نے 25 اگست کو اسلام آباد میں دونوں ملکوں کے مابین ہونے والے خارجہ سیکرٹری سطح کے مذاکرات منسوخ کر دیے. بھارت کے اس فیصلے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے پاکستان نے کہا کہ اس سے دونوں ملکوں کے مابین اچھے تعلقات کے قیام کی کوششوں کو دھچکا لگا ہے اور یہ کہ دونوں ملکوں میں مذاکرات سے قبل نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمشنروں کی کشمیری رہنماؤں سے ملاقات کی روایت رہی ہے. عبدالباسط نے نامہ نگاروں سے کہا کہ ہمیں مسئلے کشمیر کو حل کرنے کے تعلق سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات اور پرامن رشتوں کے قیام کی بھی وکالت کی اور کہا کہ پاکستان میں اس سلسلے میں اتفاق رائے ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہم باہمی مذاکرات کو آگے بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اس درمیان دونوں ملکوں کی جانب سے ایک دوسرے پر کنٹرول لائن پر سیز فائر کی خلاف ورزی کے الزامات بھی عائد کیے جاتے رہے. عبدالباسط نے بھی الزام لگایا کہ بھارت کی جانب سے سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے.
ہماری سائٹ کے مطابق پچھلے جولائی سے لے کر اب تک تقریباً 57 times وائلیشن ہوئی ہے بھارت کی سائٹ سے. سو یہ تو دیکھیں
دونوں ملک اس قسم کے الزامات کی تردید بھی کرتے رہے ہیں. عبدالباسط کی اس نیوز کانفرنس کے سلسلے میں سردست بھارت کی جانب سے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے. بھارت اور پاکستان نے مئی میں وزیراعظم نریندر مودی کی حلف برداری کی تقریب کے موقع پر مذاکرات شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
بھارت کی طرف سے پاکستان کے ساتھ خارجہ سیکرٹری سطح کے مذاکرات منسوخ کرنے کے فیصلے سے بہتر تعلقات کے قیام کی کوششوں کو دھچکا لگا ہے. ان مذاکرات کا آغاز 3 ماہ قبل اس وقت ہوا تھا جب بھارت میں قوم پرست حکومت اقتدار میں آئی تھی. اس بارے میں انجنا پسریجا کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کیل.
بھارت نے دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان مذاکرات منسوخ کرنے کا اعلان اس وقت کیا جب نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط نے علیحدگی پسند کشمیری رہنما سے ملاقات کی. بھارتی عہدیداروں نے پہلے ہی سختی سے خبردار کیا تھا کہ اس طرح کی ملاقاتوں سے بات چیت کو نقصان پہنچے گا. منگل کے روز پاکستانی ہائی کمشنر نے مزید علیحدگی پسند کشمیری لیڈروں سے ملاقات کی جس سے نئی دلی کی برہمی میں مزید اضافہ ہوا. جس وقت یہ ملاقات ہو رہی تھی اس وقت پاکستان ہائی کمیشن کے باہر سرگرم کارکن پرشور مظاہرہ کر رہے تھے. بھارت کی گزشتہ حکومتیں بھی پاکستانی سفارتکاروں اور کشمیر کے علیحدگی پسندوں کے درمیان ملاقاتوں پر اعتراض کرتی رہی ہیں، لیکن وہ اسے برداشت کر لیا کرتی تھیں. اس بارے میں بات کرتے ہوئے ممبئی میں قائم گیٹ وے ہاؤس نامی تھنک ٹینک کی ڈائریکٹر اور سابق سفارتکار نیلم دیو کہتی ہیں کہ وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان کو اب یہ انتخاب کرنا ہے کہ وہ بھارتی حکومت سے بات چیت کرے گا یا علیحدگی پسندوں کے ساتھ. نیلم نے پاکستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہمیشہ سے ہی بہت ہی غیر دوستانہ بات کرتے آ رہے ہیں اور تعلقات میں پیش رفت نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے. نئی دلی نے اپنا موقف پاکستانیوں پر واضح کر دیا ہے. پاکستانیوں نے اشتعال انگیزی کا انتخاب کیا، حالانکہ نئی دلی نے پہلے ہی سے خبردار کر دیا تھا کہ وہ اس صورت میں کیا قدم اٹھائے گی. تو پھر بات چیت کا متن اور لب و لہجہ کیا ہو سکتا تھا؟ پاکستان نے کشمیری علیحدگی پسندوں کے ساتھ ملاقاتوں پر بھارت کی جانب سے اعتراضات اٹھائے جانے پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات سے قبل نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمشنر کی کشمیری رہنماؤں سے ملاقات کی روایت رہی ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کی شرکت کے 3 ماہ بعد قیام امن کے امکانات کو یہ دھچکا پہنچا ہے جب یہ امید کی جا رہی تھی کہ جنوبی ایشیا کے ان حریفوں کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے گی۔ سن 2008 میں ممبئی میں دہشت گرد حملوں کے بعد یہ بات چیت تعطل کا شکار ہو گئی تھی، اور اب آئندہ ہفتے ہونے والی ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان آگے بڑھنے کی راہ اختیار کرنے پر مذاکرات ہونے والے تھے۔ اس پر بات کرتے ہوئے نئی دلی میں قائم انسٹیٹیوٹ آف ڈیفینس اسٹڈیز اینڈ انالیسس سے وابستہ جنوبی ایشیائی امور کے ماہر ایس ڈی مونی کہتے ہیں کہ بات چیت کے دوبارہ آغاز کا انحصار اس بات پر ہے کہ پاکستان کشمیر جیسے حساس معاملے کو صف اول پر نہ لے کر آئے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ یہ شاید مشکل ہو کیونکہ اس وقت وزیر اعظم نواز شریف کو اپنے مقامی حریفوں کی جانب سے سخت دباؤ کا سامنا ہے۔ مونی کا کہنا تھا،
I would still see this as a bump, not a serious jeopardy.
میں اب بھی اسے ایک رکاوٹ کے طور پر دیکھ رہا ہوں، نہ کہ مکمل منسوخی کے طور پر، لیکن اس رکاوٹ کا بہت حد تک انحصار اس بات پر ہے کہ کیا پاکستان سرخ لکیریں پار کرنے کی روش جاری رکھے گا جو کہ بہت حساس ہیں، اور یہ حکومت جو کہ قوم پرست ہندو ہے اسے داخلی طور پر برداشت کرنے کی استعداد نہیں رکھتی۔ نیلم دیو جیسے تجزیہ کار پر امید ہیں کہ دونوں حریف ابلاغ کے نئے ذرائع کھلے رکھیں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی ریاست میزوری کے علاقے فرگوسن میں ایک سیاہ فام نوجوان کی پولیس فائرنگ میں ہلاکت کے بعد شروع ہونے والے مظاہروں اور پولیس سے جھڑپوں کے بعد یہ علاقہ ایک بار پھر انتشار و بدنظمی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ بدھ کی صبح ایک بار پھر احتجاج کرنے والوں میں سے بعض نے پولیس پر خالی بوتلیں پھینکیں۔ پولیس صورتحال کو قابو کرنے کے لیے ایک بار پھر حرکت میں آئی اور مظاہرین کو منتشر ہونے کا حکم دیا۔ فرگوسن میں جہاں سیاہ فام برادری کی اکثریت ہے، 9 اگست کو ایک سیاہ فام نوجوان مائیکل براؤن کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد ہر رات لوٹ مار کے ساتھ ساتھ پولیس کے ساتھ تصادم کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ایک گرینڈ جیوری اس مقدمے میں شہادت کو ریکارڈ کرنے کے لیے بدھ کے روز سماعت کا آغاز کر رہی ہے۔ درجنوں مظاہرین نے بدھ کے روز میزوری کورٹ کے سامنے پرامن مظاہرہ کیا۔ امریکہ کے اٹارنی جنرل ایرک ہولڈر نے فرگوسن کے شہریوں سے وعدہ کیا کہ براؤن کی فائرنگ میں ہلاکت کی مکمل، آزاد اور غیر جانبدارانہ انکوائری کی جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف ایک ریکارڈ شدہ ویڈیو پیغام میں میزوری کے گورنر جے نکسن نے کہا کہ استغاثہ اس مقدمے کو مضبوط طریقے سے چلائے گا۔ اس واقعات کی تحقیقات سے متعلق کرس سمکنز کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
پروسیکیوٹرز فرگوسن میزوری کے ایک پولیس آفیسر ڈیرن ولسن کے ہاتھوں 18 سالہ مائیکل براؤن کی ہلاکت سے متعلق شواہد کا جائزہ لے رہے ہیں۔ نوجوان کی ہلاکت کے بعد سے افریقی امریکی آبادی کی اکثریت والے اس علاقے کے شہری واقعے کے بارے میں سوالات اٹھا رہے ہیں۔ مقتول براؤن کی والدہ لیزی میکس پیڈن کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کو قتل کیا گیا اور وہ تحقیقات چاہتی
ہیں۔
وہ کہہ رہی ہیں کہ انصاف کرتے ہوئے اس شخص یعنی آفیسر ڈیرن ولسن کو گرفتار کیجیے اور اسے اس کے اقدام پر جواب دہ ٹھہرائیے۔ پولیس نے ایک سرویلنس ویڈیو جاری کی ہے جس میں نوجوان ایک کنوینئنٹ سٹور سے سگار چوری کر رہا ہے اور اس کے کچھ دیر بعد واقعہ پیش آ جاتا ہے، لیکن تحقیقات کاروں کا کہنا ہے کہ مقتول براؤن کو آفیسر ولسن کی طرف سے روکے جانے اور سڑک پر کھڑے کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی لمحے آفیسر کو واپس اپنی کار میں دھکیلا گیا اور پھر کشمکش کے دوران ان پر جسمانی حملہ ہوا اور کم از کم ایک گولی گاڑی کے اندر سے فائر ہوئی۔ سینٹ لوئس کاؤنٹی کے پولیس سربراہ جان بیلمر کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک تحقیقات پہنچ چکی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری توجہ اس بات پر ہے کہ پولیس کی کار کے اندر آفیسر سے اسلحہ چھیننے کی کوشش ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ولسن کے چہرے پر نشانات تھے، لیکن عینی شاہدین مختلف تصویر بیان کرتے ہیں۔ ایک شاہد ٹیفنی مائیکل کے الفاظ، بچہ پولیس سے دور جانا چاہتا تھا جبکہ پولیس آفیسر انہیں اندر کھینچ رہے تھے۔ اس کے بعد یہ واضح نہیں کہ پھر کیا ہوا، لیکن ایک اور شاہد آئیزے براؤن کا کہنا ہے کہ نوجوان گولی لگنے کے بعد بھاگ رہا تھا۔ عینی شاہد بیاگٹ کرنشا کہتی ہیں، وہ بھاگ رہا تھا، پھر وہ واپس مڑا اور اس نے اپنے ہتھیار اوپر اٹھائے۔ وہ رکا اور اس نے ہاتھ اوپر اٹھائے، جس کے بعد اس پر یکے بعد دیگرے گولیاں چلائی گئیں۔ براؤن خاندان کے وکیل نے ایک غیر جانبدار آٹوپسی کے نتائج جاری کیے ہیں، جن کے مطابق غیر مسلح نوجوان کو سر میں دو گولیوں سمیت سامنے سے کئی گولیاں ماری گئیں۔ آٹوپسی میں براؤن اور پولیس آفیسر کے درمیان گتھم گتھا ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ اٹارنی بتا رہے ہیں کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ اینی شاہدین کے بیانات درست ہیں اور مائیکل براؤن کو کئی مرتبہ گولی ماری گئی۔ قانونی امور کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جو ثبوت جیوری کے سامنے پیش کیے جائیں گے وہ اس بات کا تعین کریں گے کہ آیا مائیکل براؤن کے قتل میں آفیسر ولسن پر فرد جرم عائد کی جائے یا نہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
حقوق انسانی کے سرگرم کارکنوں کے ایک بین الاقوامی اتحاد نے اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عراق میں یزیدیوں اور عیسائیوں سمیت اقلیتی آبادیوں کی حالت زار کے بارے میں ایک ہنگامی اجلاس کا انعقاد کریں۔ اس اتحاد کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جن کی زندگیوں اور میراث کو شدید خطرہ لاحق ہے، فوری کارروائی کی ضرورت ہے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ قاسم۔
حقوق انسانی کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی کونسل ان ہزاروں یزیدیوں، عیسائیوں اور عراق کی دوسری اقلیتوں کا مادی تحفظ نہیں کر سکتی جو سنی مسلمان جنگجوؤں کے ظالمانہ حملوں سے، جو خود کو اسلامی حکومت کہتے ہیں، فرار ہونے پر مجبور ہوئے ہیں۔ یو این واچ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہلل نائر کا کہنا ہے کہ یہ سرگرم کارکن اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے حقوق انسانی نوی پلے سے ایک خصوصی اجلاس طلب کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حقوق انسانی کی کونسل عراق میں ان اقلیتوں کی اجتماعی ہلاکتوں کو روکنے کے لیے کارروائی کے لیے تیار کر سکتی ہے۔
Second, to establish a fact-finding mission to investigate the Islamic States.
انہوں نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کی کارروائیوں کی چھان بین کرنے کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن قائم کیا جائے، کیونکہ ان کی یہ کارروائیاں نسل کشی کے زمرے میں آتی ہیں۔ یزیدی لیڈر کے بیٹے بین تحسین نے بھی اقوام متحدہ کی کونسل سے اپیل کی ہے کہ عراق میں اقلیتوں کے قتل عام کے بارے میں وہ فوری طور پر اجلاس طلب کرے۔ انہوں نے کہا کہ عراق میں اپنی جارحانہ کارروائی میں ان جنگجوؤں نے 3,000 سے زیادہ یزیدیوں کو ہلاک کیا ہے اور تقریباً 5,000 لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سنجار کی 95% سے زیادہ آبادی فرار ہو کر شام، ترکی اور عراقی کردستان چلی گئی ہے اور تقریباً 23,000 یزیدی اب بھی گرم اور بنجر سنجار کی پہاڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جہاں ان کے پاس نہ کھانے کو ہے اور نہ ہی پانی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ ان یزیدیوں کو یورپ، امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں آباد ہونے میں مدد کریں۔
Until that, establish a safe region under
direct... انہوں نے کہا کہ اس وقت تک عراق کے یزیدیوں اور عیسائیوں کے لیے جو عراق میں رہنا چاہتے ہیں، اقوام متحدہ کے تحفظ میں ایک محفوظ علاقہ قائم کیا جائے۔ جنیوا میں عراقی کرسچنز کمیونٹی کی ایک رکن مریم وحیدہ نے کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں بے گھر عیسائی دوحق کردستان میں ہیں، جنہیں رہنے کی جگہ، خوراک اور دواؤں کی ضرورت ہے۔
Very, very, very few of them still have hope and want to go back to their houses.
انہوں نے کہا کہ بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جنہیں امید ہے اور چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ وہ ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں جو محفوظ ہو۔ اس دوران اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں کی ایجنسی شمالی عراق میں ان تقریباً 500,000 لوگوں کے لیے جو اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں، ایک بہت ہی بڑا امدادی آپریشن شروع کرنے والی ہے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جاپان کے مغربی شہر ہیروشیما کے نواح میں مٹی کا تودہ گرنے سے بچوں سمیت کم از کم 27 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 10 لاپتہ ہیں۔ بدھ کو پولیس حکام کے مطابق شدید اور موسلادھار بارشیں مٹی کا تودہ گرنے کا باعث بنی۔ ایک ٹی وی چینل فیوجی کو ایک مقامی شخص نے بتایا کہ رات بھر بارش اور گرج چمک ہوتی رہی اور یہ سب اتنا شدید تھا کہ گھر سے باہر نکلنے سے خوف آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی بارش نہیں دیکھی۔ علاقے میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں جن میں ہیلی کاپٹر بھی حصہ لے رہے ہیں اور مٹی کے تودے کی زد میں آنے والے علاقے سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ تودے سے نکالی گئی لاشوں میں 10 اور 11 سال کے دو بھائیوں کی لاشیں بھی ملی ہیں جبکہ ایک 2 سالہ بچہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہے۔ حکام کے مطابق علاقے میں ہونے والی شدید بارشوں کی وجہ سے زمین اس حد تک نرم ہو چکی تھی کہ یہ اپنی جگہ سے بھی سرک گئی۔ بدھ کو ٹی وی پر دکھائے جانے والے مناظر میں امدادی کارکن ملبے تلے دبے زندہ افراد کی تلاش کر رہے ہیں۔ اس علاقے میں 24 گھنٹوں کے دوران 24 ملی میٹر بارش ہوئی جو کہ عام طور پر یہاں ایک ماہ میں ہوتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کرتے ہوئے متنبع کیا ہے کہ اس سے سیلاب اور مٹی کے تودے گر سکتے ہیں۔ مشرقی چین میں کوئلے کی ایک کان میں گیس دھماکے کے بعد کان میں پھنس جانے والے 25 کانکنوں کو تلاش کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ سرکاری خبر رساں ادارے سنہوا نے حکومتی عہدیداروں کے حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کان میں منہدم ہو جانے والے حصے سے بدھ کے روز 2 لاشوں کو نکالا گیا ہے۔ عہدیداروں نے منگل کے روز کہا کہ مشرقی انہونی صوبے کے ڈونگ فانگ کان میں ہونے والے اس دھماکے کا سبب ابھی معلوم نہیں ہو سکا۔ لائبیریا کے دارالحکومت میں پولیس نے ان مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس پھینکی جو حکومت کے اس اقدام کے خلاف غصے کا اظہار کر رہے تھے کہ ان کے علاقے میں ایبولا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ایک قرنطینہ نصب کیا گیا ہے۔ مونوروویا کے مغربی علاقے میں شہریوں نے شور و غل کیا اور سیکیورٹی فورسز پر پتھراؤ کیا۔ اس سے پہلے بدھ کے روز انہوں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ انہیں اس قرنطینہ کے نصب کرنے کی پیشگی اطلاع نہیں دی گئی اور اب انہیں خوراک کے حصول میں دقت پیش آئے گی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ سامعین، امریکی اپنی مختلف نسلوں کو کوئی نہ کوئی نام دینا پسند کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مختلف ادوار میں رہنے والی نسلوں کو کیا نام دیا گیا۔ جنگ عظیم دوئم کے دنوں کے لوگوں کو گریٹسٹ نیشن کہا جاتا ہے، یعنی عظیم ترین نسل۔ 1950 کے عشرے میں غیر رسمی شاعروں یا آزاد شاعری کا مطالعہ کرنے والوں کو بیٹ جنریشن کا نام دیا گیا۔ 1970 میں جب ریکلس انویسٹر لوگوں کے رول ماڈل ہوا کرتے تھے، اس نسل کو می جنریشن پکارا گیا۔ اور ایکس جنریشن کی اصطلاح ان لوگوں کے لیے ہے جو 20ویں صدی کے آخری ایام میں وجود میں آئی۔ یہ ذکر تو ہوا گزرے وقت کا، لیکن مبصرین کہتے ہیں کہ آج کی نوجوان نسل کو جو اپنی کہانیوں، موسیقی، فلموں اور آرٹ کے ساتھ انٹرنیٹ کے سیلاب کے ساتھ بہے جا رہی ہیں، کوئی نام دینا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ پیو انٹرنیٹ اینڈ امریکن لائف پروجیکٹ کے ایک سروے کے مطابق انٹرنیٹ کے 44% صارفین تخلیقی مواد انٹرنیٹ پر ڈال رہے ہیں، اور بعض کیسز میں یہ کہنا مبالغہ آمیزی نہ ہوگا کہ نوجوان لوگ اپنی فرصت کے لمحات انٹرنیٹ یا گھر میں موجود دیگر آلات جیسے موبائل فون وغیرہ پر صرف کرتے ہیں۔ وہ بلاگ لکھ رہے ہیں، ٹیکسٹ میسج کر رہے ہیں یا دیگر نوعیت کا تخلیقی مواد پوسٹ کر رہے ہیں۔ امریکہ میں بعض لوگ آج کے اس دور میں اپنے آپ مصروف عمل نسل کو جنریشن سی کا نام دیتے ہیں۔ سی سے مراد کریٹو، یعنی تخلیقی اختراعی نسل، کیونکہ وہ اپنی تخلیقات انٹرنیٹ پر پوسٹ کر رہے ہیں۔ یہاں سی سے مراد سٹیزن میڈیا بھی لیا جاتا ہے، یعنی اوسط ذہانت کے حامل لوگ بھی جہاں اپنے خیالات کا تبادلہ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بعض لوگ آج کی نسل کو جنریشن ای یعنی انٹائٹلڈ کا نام دیتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کی نسل باقاعدہ جانے پہچانے مصنفوں، ادیبوں، موسیقاروں اور فلم سازوں کے پائے کا مواد تخلیق کر رہی ہے۔ وہ موسیقی سے آراستہ فلمیں بنا رہے ہیں۔ بعض نوجوان اوسط درجے کے لوگوں کو بھی فلمیں تیار کرنے، انہیں ایڈٹ کرنے میں مدد فراہم کر رہے ہیں، اور یہ کام سیکھنا کبھی خاصا مہنگا ہوا کرتا تھا۔ نقادوں سے داد تحسین پانے والی بعض فلمیں $218 جیسے کم تر بجٹ میں بنائی گئی ہیں، اور یہ فلمیں آج کے نوجوانوں کی تخلیق ہیں جو انٹرنیٹ پر بآسانی مل سکتی ہیں۔ ڈونی ڈچسن، جو ایک امریکی ٹی وی شو کے میزبان ہیں، کہتے ہیں کہ سی یا ای جنریشن عمر کی قید سے آزاد ہے۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے۔ یہ وہ پہلی نسل ہے جو کہتی ہے کہ ہماری رائے کسی بھی اور شخص کی طرح موضوع ہے، اور میوزک تخلیق کرنے کی ہماری صلاحیت کسی بھی موسیقار سے کم نہیں ہے۔ ان کے بقول یہ ایک نئی، پرجوش اور بہادر دنیا ہے، بہادر نسل ہے۔ مختصراً، استعمال میں آسان ٹیکنالوجی ہر شخص کو آواز فراہم کر رہی ہے، اور جنریشن ای اس کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے۔ ٹیڈ لینڈ فیئر کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، اور میں ہوں شہناز نفیس۔ ان دنوں تحقیق دان کینسر پیدا کرنے والے ٹیومرز کے تدارک کے لیے ایک نئی طریقہ علاج پر کام کر رہے ہیں۔ تحقیق دانوں نے مٹی میں پائے جانے والے ایک جرثومے کو
ٹیومر میں داخل کر کے اس نئے طریقے علاج کو دریافت کیا ہے۔ ابھی تک یہ عمل تجرباتی طور پر پالتو کتوں پر کیا گیا ہے، مگر تحقیق دانوں کو امید ہے کہ انہوں نے عام انسانوں کے لیے کینسر کے تدارک کے لیے ایک کارگر طریقے علاج ڈھونڈ لیا ہے۔ جرثومے یا بیکٹیریا کی مدد سے کینسر کے علاج کا خیال نیا اور اچھوتا نہیں ہے، تقریباً ایک صدی قبل بھی اس سے متعلق تجربات کیے گئے تھے، مگر کینسر کے علاج میں شعاؤں کے ذریعے علاج یعنی ریڈیشن اور کیمو تھراپی کے باعث جرثومے سے کینسر کے علاج کا خیال پس پشت چلا گیا تھا۔ مگر اب سائنسدان جرثومے سے ٹیومرز کے علاج پر دوبارہ غور کر رہے ہیں۔ سائنسی جریدے سائنس ٹرانسلیشنل میڈیسن میں سائنسدانوں نے رپورٹ کیا ہے کہ کس طرح سی نووی نامی بیکٹیریا کو جب 16 کتوں کے ٹیومرز میں داخل کیا گیا تو کتوں کے ٹیومرز یا تو سگڑ گئے یا بالکل ختم ہو گئے۔ 3 کتوں میں سے بیکٹیریا داخل کرنے کے 21 دن کے اندر اندر ٹیومر ختم ہو چکا تھا، جبکہ اسی گروپ کے 3 مزید کتوں کے ٹیومرز میں 30% کمی دیکھی گئی۔ دوسری طرف ایک خاتون جنہیں ٹیومر تھا اور ان کے جسم میں خاصی حد تک پھیل چکا تھا، اس بیکٹیریا کی مدد سے ٹیومر ختم کرنے میں بہت مدد ملی۔ سائنسدانوں نے خاتون کے جسم میں بیکٹیریا داخل کرتے ہوئے اس میں تھوڑی تبدیلی بھی کی، کیونکہ اگر اسے تبدیلی کے بغیر داخل کیا جاتا تو وہ جسم میں انفیکشن پیدا کر سکتا تھا، جو کہ ہلاکت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مستقبل قریب میں بیکٹیریل تھراپی اور کیمو تھراپی کو ملا کر کینسر سے بچاؤ کے لیے مؤثر طریقے علاج ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.voanews.com/urdu۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اکشے کمار کی ایئر لفٹ، تفصیلات فکرو فن میں۔
فلک تک چل ساتھ میرے، فلک تک چل ساتھ چل، فلک تک چل ساتھ میرے، فلک تک چل ساتھ چل۔
بالی ووڈ کے کھلاڑی اب ایک نئے روپ میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ اکشے کمار اپنے نئے پروجیکٹ ایئر لفٹ میں رنجیت کتیال کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ فلم ڈائریکٹ کی ہے راجا کرشنا مینن نے۔
تغلق روڈ پولیس اسٹیشن، ہلو،
جے ہند، سی بی آئی وارڈ 16 سے اجے سنگھ بول رہا ہوں۔ دیکھیے، ہمیں کچھ لوگ چاہیے، ریڈ ڈالنی۔
یہ کویت سے بھارتی شہریوں کے انخلا کے گرد گھومتی ہے۔ دا ٹائمز آف انڈیا کے مطابق کویت میں حالات خراب ہونے کے بعد وہاں موجود 170,000 بھارتی شہریوں کو اپنی زندگی خطرے میں محسوس ہونے لگتی ہے۔ ان کے کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں اور وہ ایک لمحے میں بادشاہ سے فقیر کا روپ دھار لیتے ہیں، یعنی بے گھر اور بے در ہو جاتے ہیں۔
دل نے یہ کہا ہے دل سے محبت ہو گئی ہے تم سے میری جان میرے دل بھر، میرا اعتبار کر لو، جتنا بے قرار ہوں میں خود کو بے قرار کر لو، میری دھڑکنوں کو سمجھو تم بھی۔
اب مسئلہ اٹھتا ہے ان کی اپنے ملک میں بحفاظت واپسی کا۔ اس کے لیے بھارتی حکومت نے 488 طیارے کویت روانہ کیے اور تمام بھارتی شہریوں کو بحفاظت بھارت پہنچایا۔ انہی حالات کو اس فلم میں پیش کیا گیا ہے۔
اونچے ٹیلے والے مندر کا چھوٹا پنڈت،
تو کیا کروں میں؟
سنا ہے افریقہ سے کوئی پاگل ڈاکٹر آیا ہے، کیا وہ آپ ہو؟
ہاں ہوں، تو
لوگ بولتے ہیں میں بدلا سا لگتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے منتری جی؟
ڈاکٹر ہوں میں، منتری نہیں۔
ارے مور اڑاؤ، لیکن کیا میں سچ مچ بدل گیا ہوں؟
ہاں کچھ تو گڑبڑ ہے،
تو سدھارو۔
بھارت کی ایک ویب سائٹ glamsham.com نے اس فلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ بھارتی شہریوں کی امید بھری نظریں رنجیت کتیال پر ٹھہر جاتی ہیں اور وہ ایک فلمی ہیرو کی طرح اس انخلا میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ کھلاڑی اکشے کمار، جو ایکشن ہیرو بھی کہلاتے ہیں، اس تھرلر فلم میں انہیں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کرنے کا موقع ملے گا۔
کل دا ڈاگ، کتے کو مار اکشے کمار،
کتے میں تیرا خون پی جاؤں گا۔
ये फिल्म आइंदा बरस शुरू की जाएगी।
मुझ में तू, तू ही तू बसा, नैनों में जैसे ख्वाब सा, जो तू ना हो तो पानी पानी नैना, जो तू ना हो तो मैं भी हूंगा मैना, तुझी से मुझे सब।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
तू ही तू बसा नैनों में जैसे ख्वाब सा।